أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج سے ہماری گفتگو کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آج کا موضوع ہمارا صلہ رحم اور قطع رحم ہے. اس کے بعد کل ہمارا موضوع ہے کانسیپٹ آف توبہ اینڈ اٹس ایٹیکیٹس، اور پھر انشاءاللہ اتوار کو افیکٹ آف کنزمپشن آف حرام چیزوں کے استعمال کا کیا طریقہ کار ہے. یہ تینوں ٹاپکس تقریباً ملے ہوئے ہیں، اور بیسک چیز اس میں گناہ اور واجب کے کانسیپٹ کو ہمیں کلیئر کرنا ہے. اس لیے آج ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دوں گا جو کل اور پرسوں کے لیکچرز میں بھی ہمارے لیے مفید ہوگا، اور امید ہے کہ ہمیں اس کی تکرار کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام میں، تو اسلام میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا مرکب قرار دیا ہے کہ جس کا نام انسان رکھا ہے، اور یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک بدن ہے اس کا جو ظاہری ہے، اور ایک روح ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ باقی کاموں کو انجام دے سک رہا ہے. یہ انسان ہونا اس بات کا باعث بنا ہے کہ وہ اس دنیا میں بہت سے ایسے کام کر سکے جو عام مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انجام نہیں دے سکتی. اینیملز ہیں، وہ ایک خاص ڈیوٹی انجام دیتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پلانٹس ہیں، وہ خاص ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں ہے. آسمان ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اور فکس ہیں. لیکن انسان ہے کہ ایک ایسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اینیملز کے کام بھی انجام دیتا ہے، پلانٹس کے کام بھی انجام دیتا ہے، گیلیکسیز کے کام بھی انجام دیتا ہے، اور نہ صرف ان کے کام انجام دیتا ہے بلکہ ان پہ کنٹرول بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کرتا بھی ہے. یہ انسان جہاں ظاہری طور پر بدن اس کا نظر آتا ہے، وہیں پر اس کی روح کی بھی وہی اہمیت ہے، بلکہ روح کی اہمیت اس کی زیادہ ہے. اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بدن کو دھو کر دفنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی روح کو ایک خاص بدن جس کو اصطلاح میں مثالی بدن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ روح بدن کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، دے دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب وہ جنت والی ہے جہنم والی، اس پہ ہم ابھی گفتگو نہیں کریں. یہ روح انسان جو ہے، یہ اصل ہے یا بدن اصل ہے؟ ہم نہ روح کو اصل کہتے ہیں نہ بدن کو اصل کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان جس کا بدن اور روح سے مل کر ایک مجموعہ بنا ہے. نہ ہم روح کو اصالت، بعض لوگ کہتے ہیں اصل روح ہے، بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اصل بدن ہے، روح کی کوئی حیثیت نہیں، جو مادی تھنکنگ والے لوگ ہیں. ہماری اس میں یہ ہے کہ انسان جب روح اور بدن سے مل کر ایک چیز سامنے آتی ہے، اسے ہم صحیح معنی میں انسان کہتے ہیں، اور جس میں بدن کا اپنا رول ہے، روح کا اپنا رول ہے. اگر بدن بیمار ہو جائے تو روح عبادت میں وہ لذت نہیں محسوس کر سکتی جو محسوس کرنی چاہیے. اگر روح بیمار ہو جائے تو بدن عبادت کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. روح کی حقیقت کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اتنا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسألونک عن الروح، اور تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو رسول آپ جواب دے دیں کہ قول الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. یہ روح جو ہے امر ربی ہے، اور تمہیں علم میں بہت کم دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو تم درک نہیں کر سکتے ہو. پھر میں اپنی وہی پرانی گسیڈی پیٹی مثال دیتا ہوں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، آپ کو سمجھ آئی تو بتا دیجیے. اسی طرح روح ایک حقیقت رکھتی ہے، اس کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا حقیقت ہے؟ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر قلیل. کیوں؟ اس لیے کہ تم اتنا سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. ہزاروں سال بعد پتہ چلا مائکرو آرگنیزمس کچھ ہوتے ہیں, پھر پتہ چلا وائرس کچھ ہوتا ہے, پھر پتہ چلا ڈی این اے کچھ ہوتا ہے, کروموزم کچھ ہوتا ہے, ڈی این اے کچھ ہوتا ہے, پھر پتہ چلا سیلز ہوتے ہیں نیوکل. اگر اس وقت ہی رسول اکرم سب کچھ بتا دیتے, معصوم سب کچھ بتا دیتے, تو انسان کا ذہن اتنا قبول نہیں کرتا, کہتا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, چھوڑ دو ان چیزوں. تو روح جو ہے انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے. اس کے وجود کی دلیلیں بھی دینے کی اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے. صرف اتنا مان لینا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے کہ انسان کی ایک حقیقت جس کا نام روح ہے, اور انسان بدن اور روح کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا نام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بدن کے لیے تو بہت کچھ سوچتے ہیں, نہانا, دھونا, صفائی کرنا, کھانا, پینا, آرام, دھوپ سے بچنا, ایئر کنڈیشن میں بیٹھنا, پنکھے چلانا, کپڑے ایسے پہننا کہ جو موسم کے لحاظ سے ہوں, ان تمام چیزوں کو دیکھ. لیکن روح کے لیے آیا ہم اتنی اہمیت قائل ہیں یا نہیں؟ نہیں. اسلام نے ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ صرف اپنے بدن کا خیال کرے بلکہ اپنی روح کا بھی خیال کرے. بہت آسان ہے, نماز رکھ دی, جہاں بدن کی صفائی کا حکم دیا جیسے میں نے عرض کیا, وہاں پر روح کی بھی صفائی کا حکم دیا. اب جب تم نماز پڑھنے آ رہے ہو تو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو, ادھر ادھر اپنی توجہ مت کرو. تم اپنے آپ کو محسوس کرو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. اب سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں, کل اللہ پڑھ رہے ہیں, رکو پڑھ رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, یہ سارا کیا ہے؟ روح کا رابطہ قائم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ بدن جس طرح سے ہمارے سامنے ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کی زبان ہے, اس کا دل ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پیر ہیں, آپ روح کو بھی اسی طرح سے کنسیڈر کر لیجئے کہ وہ بھی آنکھ رکھتی ہے, وہ بھی دل رکھتی ہے, وہ بھی ہاتھ رکھتی ہے, وہ بھی پیر رکھتی ہے, اس کو بھی درد محسوس ہوتا ہے, اس کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر ہم جس طرح سے اپنے بدن کا کیئر کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنی روح کا بھی کیئر کرنا شروع کر دیں گے. دلیل کیا ہے؟ میں نے بات تو کہہ دی, آپ نے سن لی, لیکن کچھ چھوٹی موٹی دلیل آئے تو پتہ چلے کہ ہاں معصوم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا, کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. تو کیا تمہارا رب تمہاری ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے؟ کہ نہیں, میرا رب ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, میرا رب دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اب بعض مرتبہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے یہ بات, یہ اصل میں دل جو ہے وہ روح کا ایک مقام ہے جس کو ہم اس دل سے تھوڑی بعض مرتبہ کنفیوز کر جاتے ہیں. وہ کنفیوز ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور اس وقت کو یاد کرو جب کہیں گے یا کہتے رہتے ہیں منافقون, اور وہ لوگ کہ جن کے دل فی قلوبہم مرضون, جن کے دلوں میں مرض ہے. اب وہ دلوں میں مرض ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں؟ نہیں, یہ روح کا دل ہے کہ جو مریض ہو رہا ہے. یا معصوم فرماتے ہیں کہ لا وجہ اوجو للقلوب من الذنب, کوئی بیماری بھی کوئی درد بھی اتنا شدید نہیں ہے دل کے لیے جو کہ گناہ کے مقابلے میں ہو. گناہ کی وجہ سے دل کو جتنی اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے, کوئی اور چیز اس کو اذیت نہیں پہنچاتی. یعنی یہ کون سا دل؟ ٹھیک ہے ہارٹ پہ اثر اس کا ضرور آتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, پریشر میں آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کیا ہوگا, لیکن اصل وہ روح ہے جس کے بارے میں کہا گیا. تو روح کے الگ الگ لیولز ہیں. وہ کون سے لیولز ہیں؟ روح کا ایک لیول, آپ روح کو یوں سمجھ لیجئے کلاس ون سے لے کے کلاس یونیورسٹی تک کے لیول الگ الگ اس میں رہے. کہیں وہم کا لیول ہے, کہیں گمان کا لیول ہے, کہیں ون کا لیول ہے, کہیں یقین کا لیول ہے, کہیں ٹاپ یقین کا لیول ہے. یہ الگ الگ سٹیجز ہیں جس سے انسان گزرتا ہے, کیونکہ टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है इसलिए उसको ज्यादा गुफ्तगु नहीं करता, लेकिन एक लेवल है जिसको हम दिल का लेवल कहते हैं, जो अलग अलग हाथों में अलग अलग मरलों में काम करता है। जैसे हम आगे कहते हैं कि लियत महीन न कलवी, कुरान मजीद में हजरत ज़ाहरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की गई कि ताकि के अल्लाह ने पूछा कि इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहते तुम यकीन नहीं करते, कहा यकीन तो करते हैं लेकिन लियत महीन ना कलवी, ताकि हमारे कल्ब को इत्मीनान हासिल हो जाए। यकीन है हमें लेकिन हमें अपने यकीन को और भी ऊपर बढ़ाना है। ये दिल जो है कभी बहुत सालिम होता है, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, कयामत के दिन हर कोई परेशान होगा मगर वो के जो कल्बे सलीम एक पाक को पाकीजा दिल के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचेगा। या फी कुलूबिहिम मरदन फजादहुम अल्लाह मरदा, उनके दिल में मरज था अल्लाह ताला ने मरज को और भी बढ़ा दिया। ये चीज आपको बता रहे कि दिल के अलग अलग हालात हैं जिसको कुरान मजीद ने बयान किया, जो पूरे टॉपिक के लिहाज से डिस्कस होना चाहिए लेकिन फिलहाल मेरे टॉपिक में इतनी गुंजाइश टाइम में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उसकी भी तफसील बताऊं। बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये बदन बीमार हो जाता है, माशाल्लाह डॉक्टर्स भरे हुए हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं फिर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, फिर उसके ऊपर भी अब स्पेशलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई कि कहां से कहां तक लोग पहुंच गए। जिस तरह से बदन बीमार होता है और इंसान सुस्ती महसूस करता है, जिस तरह से बदन बीमार होता है और इंसान कमजोरी महसूस करता है, जिस तरह से बदन बीमार होता है और इंसान की हालत तग़ीर करती है और उसे इलाज करने की ख्वाहिश होती है, इसी ख्वाहिश के तहत वो डॉक्टरों के पास जाता है इलाज करवाता है। एग्जैक्टली कोई इसमें शिबात नहीं, सिर्फ मटेरियल और नॉन मटेरियल डिफरेंस को अगर आप हटा दें, यही हालत रूह की भी होती है। रूह कभी एकदम शाद होती है, आपको अच्छे कामों का दिल होता है, नेकियों का दिल होता है, आगे बढ़ने का दिल होता है। रूह कभी अफसुर्दा होती है, अच्छा खासा नेक काम हो रहा हो, छोड़ो अभी कौन करता है, चलें अपने घर चलते हैं, अच्छी खासी महफिल जमी हो, आपका दिल नहीं चल, बदन सालिम है, अंदर से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब आप टेस्ट महसूस नहीं करें। बीमार क्या करता है, बीमार के सामने सबसे टेस्टी खाना रख दीजिए, नहीं भूख ही नहीं है, पसंद ही नहीं। वही बीमार अगर सालिम हो तो खाना वही खाना इतने शौक से खाएगा कि कोई हद नहीं, लेकिन अब जब बीमार हो गया है तो क्या हो गया, वही खाना सामने है, खाने का दिल नहीं चाह रहा है। क्यों? इसी के दिल की हालत मिजाज की हालत है। जैसे खाना पीना घूमना फिरना, इंसान अगर बीमार हो जाए तो सारी लज्जतें उसकी खत्म हो जाती हैं, इसी तरह से अगर रूह बीमार हो जाए तो उसकी भी सारी लज्जतें खत्म होना शुरू हो जाती। इस दिल को संभालना होगा, इस रूह को, दिल का लफ्ज इस्तेमाल करूं या रूह का लफ्ज इस्तेमाल करूं, दोनों एक दूसरे के माना में इस वक्त समझ लीजिए, तफसीलात में जाने का टाइम नहीं है। कि ये रूह जो है बिल्कुल बदन की तरह बीमार हो जाती है, अब जब बीमार हो जाती है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि अच्छी खासी लज्जत वाली इबादत सामने उसका दिल नहीं चाहता है, अच्छी खासी नेकी वो बड़ी आसानी से कर सकता है, उसका दिल नहीं चाहता, और अगर गुनाह सामने है फौरन गुनाह की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये रूह की एक हालत है जिसमें इंसान अच्छाई के बजाय बुराई की तरफ जाना शुरू कर देता है, और इस हालत को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है इस्तेदराज। इस्तेदराज जब यहाँ सीवी साहब इंशाल्लाह नीचे उतरेंगे, एक एक स्टेप एकदम से नीचे नहीं जाते, एकदम से नीचे जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे और नुकसान हो जाएगा और फौरन पता भी चल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप नीचे जाते हैं तो उससे इतना ज्यादा महसूस नहीं होता, अगर डबल स्टेप उतरेंगे तो भी खतरा हो जाता है। यही हालत इंसान की रूह की है कि जब वो गुनाह से नजदीक होता है और गुनाह में लज्जत महसूस करना शुरू करता है तो अल्लाह सुभान व तआला से आहिस्ता आहिस्ता दूरी होना शुरू हो जाती है। یہ دوری ہونا اتنی سلو ہوتی ہے کہ انسان اس کا احساس نہیں کرتا, انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن ایک وقت آنکھ کھلتی ہے, پتہ چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور نکل گیا. خاص کر خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی گناہ کی زندگی ہو اور اس میں نماز بھی نہ ہو. معصوم سے پوچھا گیا کہ شخص یہ فلاں گناہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, کہا اگر نماز پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ گناہ چھوڑ گیا, پھر کسی ایک گناہ کا نام لے کے وہ فلاں شخص فلاں گناہ کرتا ہے. معصوم نے پوچھا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کہا نماز پڑھتا ہے, کہا بس نماز پڑھتا ہے تو گناہ چھوڑ دے گا. اور ایسا ہوتا کیوں؟ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان کو مشغول کر دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے اپنی طرف بلاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ نماز نہیں, روزہ نہیں, واجبات نہیں اور گناہ. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں کہ ایک وقت ایک انسان گناہ کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, بعض مرتبہ کرتا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ گناہ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. تھے ایک صاحب آپ کے جاننے والوں میں سے کہ جو کالج میں ہوا کرتے تھے اور فلم دیکھنے کے لیے اپنی کالج سے دوسرے شہر جاتے تھے اور وضو کر کے جاتے تھے, اور جب فلم کے درمیان انٹرویل ہوتا تھا نماز کے لیے چلے جاتے. تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہو گیا کہ فلم دیکھ رہے ہو فلاں اور نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ دنیا کا کام ہے یا آخرت کا کام ہے؟ لیکن آہستہ آہستہ یہ نماز اس کی اس بات کا باعث بنے کہ اسے ان چیزوں سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا اصول چلتا ہے. تو یہ اگر ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور عبادتیں کر رہا ہے اس کا ایک سٹیج الگ ہے. ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور عبادت بھی نہیں کر رہا, یا عبادت بھی ایسی کر رہا ہے کہ جو عبادت کہلانے قابل نہیں, اس کی نماز ایسی نہیں ہے کہ وہ نماز کہلانے کے قابل ہو, وہ کوئی ایکسرسائز ہو گئی, تیزی سے اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. لیکن جیسے رسول اکرم نے اس جوان کو کہا تھا جو تیزی سے نماز پڑھ کے بھاگ رہا تھا, تو اس نے بولا کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ نماز پڑھ رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کہتے ہیں رسول, پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو تم بے نماز ہی مرو گے, یعنی تمہاری نماز نماز کہلانے کے قابل نہیں. تو اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے لیکن نماز پھر صحیح طرح سے پڑھتا ہے, یہ نماز اس کو گناہ سے پھر واپس کھینچ لیتی ہے, کھینچ لیتی ہے, فلٹر کر لیتی ہے, صفائی. رسول اکرم نے فرمایا اے علی یہ نماز ایسی ہے جیسے تمہارے گھر کے باہر تمہارے گھر کے صحن میں ایک گرم پانی کا حوض ہو, دن میں پانچ مرتبہ تم جاؤ اور اس میں سے نکلو تو تمہارا بدن کتنا صاف ہو جاتا ہے, اسی طرح سے نماز میں جب تم جاتے ہو اور نماز سے نکلتے ہو تو تمہاری روح صاف ہو جاتی ہے. یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو کہ ایک وقت گناہ ہے زندگی میں, دوسری طرف واجبات انجام دے رہا ہے, یہ ڈینجر لیول پہ نہیں ہے, کینسر لیول پہ نہیں ہے, یہ ہارٹ اٹیک کے تھرڈ سٹیج پہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کے لیول پر ہے لیکن کم لیول. ایک وقت ہے کہ ایک شخص نماز عبادت نہیں کر رہا اور گناہ کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ ہائی رسک فیکٹر میں آ جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ ویٹ زیادہ ہو, اسموکنگ کر رہے ہوں, ایکسرسائز نہ ہو, فلانا ہو فلانا ہو, تو یہ ٹاپ لیول رسک میں آ جاتے ہیں. یہاں پر ہم روح کی بیماری کی بات کرتے ہیں کہ جس کے علاج کے لیے ہم کبھی سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے نہیں معلوم, لیکن معاشرہ نہیں سوچتا. نتیجہ یہ کہ بدن کے ڈاکٹرز بہت سے بن جاتے ہیں, روح کے ڈاکٹرز نہیں بنتے, اور روح کے ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہے اور معاشرہ گندگی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. یہ شخص عبادتیں نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے, استدراج کی حالت آتی ہے, اور آہستہ آہستہ جب وہ توبہ کا موقع بھی اس کو نہیں ملتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دور جاتا رہتا ہے. ایک وقت وہ اتنا دور نکل گیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا, اور جب آنکھ کھلتی تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اگرچہ کہ اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے لیکن وہ خود اس چیز کے لیے حاضر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان سے کہا کہ انسان اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو تو فوراً احساس کر اور توبہ کر لے, فوراً معافی مانگ لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اور کل انشاءاللہ توبہ کے ٹکٹس پہ ہم گفتگو کریں گے, تھوڑی سینسیٹیو گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ, توجہ کیجیے گا. گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے اللہم اغفر للذنوب التي تحتك العصم, اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو عصمت کے پردے چاک چاک کر دیتا ہے. اللہم اغفر للذنوب التي تنزل النقم، اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف فرما دیں کہ جس کی وجہ سے نقمتیں ہم پر جاری ہو جاتی ہیں. کل اس کو میں پھر ریپیٹ کروں گا تاکہ ذہن میں آ جائے. اللہم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء، اللہ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر للذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء. گناہ کے الگ الگ افیکٹس ہیں. گناہ کے افیکٹس میں سے ایک افیکٹ یہ ہے کہ انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے، روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج میں عرض کروں گا. اور گناہوں کے ایک افیکٹ میں سے، دیکھیں نا، وائرس آتا ہے انسان کو بخار، بخار سے کینسر، کینسر سے کہاں سے کہاں. اسی طرح سے گناہ بالکل ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا افیکٹ یہ ہے کہ ایک افیکٹ یہ ہے کہ انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے، جیسے کینسر کم کر دیتا ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے، بہت وائڈ ڈسکشن ہے، کون سے گناہ کا کیا افیکٹ ہے اور اس کے افیکٹ کو کیسے ختم کیا جائے. تو ایک گناہ ایسا ہے یا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا افیکٹ انسان کی زندگی پر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت چلی جاتی، اس کی عمر میں سے برکت چلی جاتی اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. اور اس گناہ کا نام ہے قطع رحم کرنا. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحم کو واجب قرار دیا ہے. صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا. اور قطع رحم سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کرنا. قرآن مجید کی بعض آیتیں جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، كتب عليكم، اور لازمی قرار دیا کہ اگر تمہاری موت آ رہی ہو تو اور تم خیر، موت کے خیر کیا، انسان چھوڑ کے جاتا ہے، مال چھوڑ کے جاتا ہے، اور قرآن میں اس وقت اس کو خیر کے عنوان سے پکارا گیا. تو کیا کرو؟ وصیت کرو. کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتے داروں کے لیے. یعنی رشتے داروں کے لیے وصیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جا کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو تم عدل سے کام لو، خلاص صحیح ہے، ولو علی انفسکم، گواہی دو تو صحیح طرح گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف. یعنی والدین، رشتہ دار اور اپنے نفس کو ایک لیول میں لا کے کھڑا کر دیا. آگے چل کے، وہ اخرنا میثاقہ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، گفتگو ہو چکی، وذی القربى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے تم کیا کرو گے؟ ان کے ساتھ بھی احسان سے پیش آؤ گے. یہ آگے ہے، وہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور عطا کرو گے مال کو، دو گے مال کو، اگرچہ کہ اس کو تم پسند کرتے ہو، کن کو؟ رشتہ داروں کو، یتامیٰ کو اور مساکین کو. پھر حکم ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب وراثت تقسیم، کسی کا انتقال ہو گیا، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ رشتہ دار نزدیک والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا حضر القسمہ، جب قسمت کے وقت، اولی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین ہوں، فارزقوہم، ان کو محروم. ایک وقت میں کہوں آپ سے تو ایک الگ بات ہو جائے گی، ایک وقت کون کہہ رہی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آگے چلتے ہیں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور پھر ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا شریک قرار مت دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گفتگو ہو چکی، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی اچھائی سے پیش آؤ، اور یتیموں سے بھی اچھائی سے پیش آؤ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ. اگر ہم اس کو دیکھتے جائیں تو بہت سی ڈیٹیل آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد بار بار حکم دے رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تم قطع تعلق مت کرو. معصوم سے پوچھا گیا کہ ذی القربیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہارے رشتہ دار جو تم سے رحم کے ذریعے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو انسان کی خونی رشتہ دار کہلاتے ہیں. اصل میں رلا یہ ان کے لیے، تو ان خونی رشتہ داروں سے آپ اس طرح سے تعلق قائم کریں کہ آپ وہ تعلق کاٹنے کی اجازت نہیں رکھتے. کسی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ رحم سے مراد جو آیت میں ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں جو ارحام کے بارے میں آیا کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کرو، الذی وہ اللہ تساءلون به جو تم سے سوال کیا جائے گا جس چیز کے بارے میں، والارحام اور رحم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قال ہی ارحام الناس، یہ وہ خونے رشتہ دار ہیں کہ ان اللہ عز و جل امرا بصلتہا، اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا امرا بصلتہا کہ رشتہ داروں سے تم وصل کر کے رہو. وعظمہا اور اس کو بہت زیادہ عظیم قرار دیا ہے. اللہ ترہ انہو جعلہو منہو، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے تعلق کو قرار دینا تقویٰ میں سے قرار دیا ہے؟ یعنی ایک انسان بہت متقی ہو لیکن اپنی بہن سے اس کا تعلق خراب ہو، ایک انسان بہت متقی ہو اپنے بھائی سے اس کے تعلقات خراب ہو، ایک انسان بہت متقی ہو اپنے چچا پھوپھی ماموں اور خالہ سے اس کے تعلقات خراب ہو، تو یہ تقویٰ کے اس میں نہیں آئے گا. ایک شخص آتا ہے اور چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں صلہ رحم کے بارے میں بتائیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری طرح ایک شخص آیا تھا رسول اکرم کے پاس، ان رجل اتى النبی، اور اس نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ اہل بیتی، میرے اہل بیت جو ہیں رشتہ دار ہیں میرے سے اچھی طرح تعلق نہیں رکھتے ہیں اور میرے سے قطع تعلق کرتے ہیں، مجھے فوش دیتے ہیں، شتیمہ شتم کرنا گالی دیتے ہیں، فورس دیتے ہیں، فارسل ہوں تو میں ان سے تعلقات چھوڑ دوں، میں ان سے دور ہٹ جاؤں، میں ان سے قطع تعلق کر لوں. رسول اکرم فرماتے ہیں اگر تم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑ دو گے تو پھر اللہ بھی تم سب سے تعلقات توڑ دے گا. لیکن حالانکہ ہماری سوسائٹی میں آج کل اتنی اہمیت نہیں رشتہ داروں کی، تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اگر تم آپس میں یرفضکم اللہ، اگر تم نے ایک دوسرے کو رفض کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو سب کو مرفوض کر دے گا، سب کے ساتھ تعلقات ختم کر دے گا. قالا، تو اس شخص نے رسول اکرم سے پوچھا فکیف اسنو، تو میں اس حالت میں کیا کروں، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب کرتا ہے. قالا تصل من قطعک، میں نہیں جانتا کچھ، جو تجھ سے قطع رحم کرے تجھے اس سے رابطہ قائم کرنا ہے. حالانکہ اس نے کیا کہا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے. وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے نہ دے تو اسے ادا کر. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے رشتہ داروں میں سے ان کے تو معاف کر دے اور تو ان کے ساتھ تعلق رکھ. فَإِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ، اگر تو نے یہ کر لیا، وہ کریں یا نہ کریں، یور ڈیوٹی، اگر تو نے کر لیا کان لکا من اللہ علیہم ظہیر، ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسی مدد کی چیز بھیجے گا کہ جو تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. عجیب واقعات ہیں قد صلہ رحم میں، کچھ آیتیں پڑھ لوں، کچھ ان کی برکتیں بتا دوں. قال رسول اللہ، چلے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں ان لوگوں کو جو شاہد ہیں، جو میرے سامنے موجود ہیں، من امتی والغائب، جو ابھی میری امت میں سے آئے نہیں ہیں، ومن فی اصلاب الرجال ورحام النساء، جو ابھی اپنے باپ داداؤں کے صلح میں اور اپنی ماؤں کے رحم میں موجود ہیں، الی یوم القیامہ، کیا نصیحت کی ہمارے لیے؟ اَنْ يَسِلَ الرَّحْمَانِ، یہ کہ تم صلے رحم کرو. وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، اگرچہ کہ تمہارا رشتہ دار تم سے ایک سال کے ڈسٹنس پر ہو، یعنی ایسا نہیں کہ نزدیک ہے تو چلے گئے، نہیں نزدیک ہے تو دور ہو گئے. ایک سال اس زمانے میں ایک سال کا ٹریولنگ ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی ایک سال میں تو انڈیا سے بھی آگے انسان نکل جاتا تھا. انڈیا کے بھی تقریباً 3 مہینے سے 4 مہینے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا اگر کنٹینیو سفر کر سکے. تو رسول فرماتے ہیں کہ تم اور وہ جو آنے والے ہیں سب کو میں نصیحت کر دوں، یعنی رسول اکرم کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سال کی ٹریولنگ جو ہے وہ مارس سے بھی آگے شاید یا چاند تک تو انسان کو پہنچ جاتی ہے. اگر تمہارے رشتے دار چاند پہ بھی رہنے چلے گئے ہو سکتا ہے وہاں پر زندگی ہو جائے، تو اب تمہیں فلائٹ لے کے جانا ہوگا اور اپنے رشتے داروں سے تعلقات قائم کرنے ہوں گے. یہ تعلق قطع نہیں جانا، صلہ رحم واجب اور قطع رحم حرام. اور گناہ کبیرہ کی لسٹ میں پہلے 5 نمبر پہ صلہ رحم اور قطع رحم کا ذکر آیا ہے. پھر فرماتے ہیں فإن ذلك من الدین، اس لیے کہ یہ دین کا جز ہے. اب دیکھیں صلہ رحم کی برکتیں کیا ہیں. ایک شخص آتا ہے، اسی طرح کا واقعہ ہے، چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے کہ رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ یہ صلہ رحم کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں. کیوں، کیا ہوا؟ کہا میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میرے سے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گھر کے حصے سے بھی انہوں نے الگ کر دیا، اور خاندانی کوئی مکان ہوگا، کوئی جاگیر ہوگی، اس سے الگ کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب میں سختی اور تکلیف میں گزار رہا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی اس سے قطع رحم کر دیا، انہوں نے تو کیا ہی تھا، تم نے بھی قطع رحم کر دیا، اس وجہ سے اب تمہاری زندگی میں سختی آ گئی. تم ان سے تعلقات قائم کر لو، چاہے وہ تم سے تعلقات قائم نہ کرے. ہم بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ وہ میری پٹائی بھی کرتے ہیں بعض مرتبہ. ہاں تم اس طرح سے رہو کہ وہ تمہاری پٹائی نہ کرے، لیکن قطع تعلق کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دیتا. کچھ عرصے بعد وہ آیا اور کہا کہ بیماری پھیلی اور وہ سارے مر گئے، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچا لی. امام علیہ السلام فرمایا یاد رکھو، تقریباً 7 حدیثیں اس جملے کے، اس سے 7 یا 8 حدیثیں یہاں پر ہیں. فرمایا کہ ایک انسان کی زندگی کے 3 سال باقی رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کو 30 سال بڑھا دیتا ہے. اور ایک انسان کی زندگی کے 30 سال باقی ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی سے 30 سال کم کر لیتا ہے. ایک شخص کا، یہاں پر اس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، کیفر گناہ اور آثار و عواقب، آثار و عواقب خطرناک ہیں، کہ گناہ کے کیفر کیا ہیں اور اس کے آثار و عواقب کیا ہیں، ہاشم رسول محلاتی ہے. میرے خیال میں اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، کاشی اردو میں ترجمہ ہو تو بڑی کام کی کتاب ہے، انشاءاللہ مومنین سے ریکویسٹ کریں گے. لیکن اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بلاتے ہیں شعیب کر کے، کہ شعیب کل تم جب طواف کر رہے ہو گے تو تمہیں ایک لمبا چوڑا مغرب سے آیا ہوا انسان ملے گا اور وہ تم سے پوچھے گا کہ تم کن سے جا کے اپنے سوالات پوچھتے ہو، جوابات دیتے ہو، تو تم خود جواب دے سکو تو دے دینا، لیکن اگر تم میرے پاس لا سکو تو زیادہ بہتر ہے. امام کو اپنے صحابی پر کتنا بھروسہ ہے کہ تم جاؤ تو جواب دے دینا، تمہیں میں نے ٹرین کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم میرے پاس لا سکو تو بہتر ہے. یعنی سچویشن دیکھ لینا، پاسیبل ہو تو لے آنا، پاسیبل نہیں ہو تو نہیں. تو کچھ سوال کے جواب امام نے کہے تھے کہ یہ پوچھے گا جواب دے دینا، یہ بتا دینا اور ہمارے بارے میں تم بتا دینا تاکہ اسے پتہ چلے. تو اس نے سوالات کیے، نیکسٹ ڈے ملا، سوالات کیے اور سوالات کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم جن سے پوچھتے ہو مجھے ان سے ملا دو، تم کو ملا دیں. تو امام علیہ السلام کے پاس لے کے، تو امام علیہ السلام نے سوال کے جواب دے سب کچھ کیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا تھا نا، تم نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ کہ اب، یعنی سفر واقعی اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں مکے تک تقریباً 7 ہی کہیں آئے تھے اور پھر وہ بھائی واپس نکل گیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان موت کی وجہ سے فاصلہ ڈال دے گا، تم لوگوں نے قطع رحم کیے. لیکن کیونکہ تم نے اس قطع رحم کے بعد اپنی پھوپھی کے ساتھ بھلائی کی ہے، دیکھیں امام علیہ السلام اس کو گائیڈ، تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اس قطع رحم کو اس صلہ رحم کی وجہ سے کینسل کر دیا اور تمہاری لائف 30 سال مزید بڑھ گئی ہے، لیکن تمہارا بھائی اب زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ شعیب کہتا ہے کہ یہ خیر سن کے چلا گیا، چند سال بعد واپس آیا تو اس نے شعیب کو اٹھا کے پوچھے کہ کیا تھا، کیسا رہا، حقیقت کیا تھی، کہاں۔ جب میں اپنے شہر پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا بھائی کا انتقال سفر میں ہی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد مجھے افسوس بھی بہت زیادہ ہوا کہ کیوں میں نے اپنے بھائی سے تعلقات توڑ دیے۔ قطع رحم قطعاً معصوم فرماتے ہیں، اس کے اثرات ہیں دو اثر قطع رحم کے بہت ہی زیادہ جلدی ہیں۔ جیسے آگ نائلون کے کپڑے کو کیسے جلاتی ہے، کہتے ہیں نائلون کا دوپٹہ پہن کے یا ایسے دوپٹے پہن کے کچن میں جائیں، اس لیے بہت فوراً آگ پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اگر بعض کپڑے ایسے ہیں ان کو فوراً آگ نہیں پکڑ رہی، بعض کپڑے ایسے ہیں کہ جو آگ میں چلے جاتے ہیں وہ آگ نہیں جلاتے۔ قطع رحم کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں، قطع رحم ایک ایسی چیز ہے کہ جو جس کا اثر بہت تیزی سے نظر آتا ہے، اور صلہ رحم ایسی چیز ہے جس کا اثر بہت تیزی سے نظر آتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا آپ بتائیے، جناب ابو حمزہ نے سوال کیا کہ آپ صلہ رحم کے فائدے بتائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحم کا ایک فائدہ یہ کہ تمہارے اعمال اس کی وجہ سے شائن ہو جاتے ہیں، تزکیہ اعمال، تزکیہ ہو جاتے ہیں، اعمال میں جو گندگی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ وترمی الاموال، جو تمہارا اموال ہے اس میں نمو، رشد اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دو، وتدفع البلوى، جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں یہ صلہ رحم اس مصیبت کے سامنے ڈھال کے طور پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وتیسر الحساب، اور قیامت کے دن حساب میں تمہارے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے۔ وتنسی فی الاجل، اور جو موت آنے والی ہے اس موت کو بھلوا دیا جاتا ہے کہ تمہاری طرف آئے، یعنی تمہاری زندگی کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر چھٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحم جو ہے تحسن الخلق، صلہ رحم تمہارے خلق کو اچھا بنا دیتا ہے، تمہارے اخلاق کو۔ ظاہر ہے ایک رشتہ دار جو آپ سے تعلق نہیں قائم کر رہا ہے، آپ اس سے تعلق قائم کر رہے ہیں، تو یہ خود بخود آپ کے اخلاق کو اچھا بنائے گا اور پالش کرے گا۔ اور فرمائے تسمح الکفہ، تمہارے ہاتھوں کو کھول دے گا، یعنی تمہارے ہاتھ کی برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو طیب النفس، تمہارے نفس کو پاک کر دیتی ہے۔ وہ تزید و پھر رزق، تمہارے رزق کو بڑھا دیتی ہے، اور پھر اسی طرح سے موت کو بھی تم سے بلوا دیتی ہے۔ کم از کم 8 یا 10 جگہوں پہ معصوم نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ لوگوں صلہ رحم کرو۔ پھر یہ محمد باقر علیہ السلام سے ہی بات آئی ہے، اے لوگوں رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، تمہاری عمر میں وسعت حاصل ہو جاتی ہے، تمہاری رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور تم اپنے اہل بیت میں محبت کے قابل ہو جاتے ہو۔ پس تقوی اختیار کرو اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں صلۃ الرحم وحسن الجوار، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان شہروں کو آباد کر دیتی ہیں، ایک رشتہ داروں سے تعلق اور ایک ہمسائے سے اچھا تعلق۔ فرمایا اس کی وجہ سے یعمران الدیار، جو شہر ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، وہ یزیدان فی الاعمار، زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہم انہی روایتوں اور آیتوں پر اکتفا کر کے تھوڑی سی تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ صلہ رحم کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اپنی جگہ پر، جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو یہ امکان نہیں رکھتا کہ سب کے مزاج ایک جیسے ہوں۔ آپ معاشرے میں اٹھ کے دیکھ لیجیے، کوئی دو انسان جن کے مزاج ایک جیسے ہوں یہ پاسیبل نہیں۔ اب جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے تو انہیں تو گزارنا ہی گزارنا ہے، یا پھر طلاق کی طرف چلے جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشنودی کا کام نہ کریں، اس لیے کسی طرح سے بنا کے رکھتے ہیں، خاندان کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، جو بھی ہے بالآخر بنا کے رکھتے ہیں۔ لیکن رشتہ داری اور دوستی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان ضروری محسوس نہیں کرتا، نہیں رکھتا میرے ساتھ، نہیں رکھے، آئی ڈونٹ کیئر، ہی ڈزنٹ کیئر فور می۔ ये एटीट्यूड जब आ जाता है, ये एटीट्यूड कब आ जाता है, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ये उस वक्त आता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो, उसको आपकी ज़रूरत ना। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि माशरों में अगर लोग एक दूसरे से ताल्लुकात छोटी छोटी बातों पर खर्च करते रहेंगे तो ये माशरा आगे कैसे बढ़ेगा। कल को बेटी लेना है, बेटी देना है, कल को बीमारी आनी है, कल को दूसरे मसाइल आने हैं, एक दूसरे को सहारा चाहिए, साथ चाहिए। एक जगह पर एक हदीस में देख रहा था, उसमें मासूम ने फरमाया कि देखो तुम ये मत समझो कि तुम्हारे लिए सिर्फ गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम करना, नहीं। ये हदीस भी मुफस्सल है, अमीर मोमिन सलाम से नकल किया जाता है। अमीर मोमिन सलाम सिले रहम के बारे में बताते बताते फरमाते हैं कि लोगों याद रखना, ये तुम्हारे रिश्तेदार औला है कि तुम उनके साथ अच्छी तरह से पेश आओ, अगरचे कि उनके पास दुनियावी वसाइल बहुत ज्यादा हों। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों से, ये सिले रहम गरीब और अमीर वाला उनवान नहीं रखता है। क्या हम समझे कि जो गरीब है उनके साथ हम पैसा दे दें, उनको हम ताल्लुकात बना दें, उनके साथ मसलन भलाई कर लें, नहीं, वो अलग चीज़ है। वो आते दिल कुर्बा उनको अता कर अलग बात है। ये फरमाते हैं अगर चेके तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं, ये जुमला लिखे वमन बसत यदहू बिल मारूफ, कि जिसका हाथ खुले हुए मारूफ के बारे में, उसके साथ भी तुम सिले रहम करो। क्यों ऐसा है? पॉइंट हमें ये नजर आता है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। और रिश्तेदार वो होते हैं कि जो सबसे पहले ज्यादा सहारा देने के लिए अच्छाई में बुराई में, अच्छे हालात में बुरे हालात में इंसान को मदद करते हैं। तो जब इंसान छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कट करना शुरू कर देगा तो नतीजा क्या होगा? आज मिसाल के तौर पर आप मुझे एक जुमला कह देते हैं, मैं आपसे एक जुमला कह देता हूँ, नाराजगी हो जाती है। अब कल मिलाएगा कौन हमें? अभी फसील जो है वो बढ़ती जाएगी, ये फासला बढ़ता जाएगा। और फिर जब मेरे और मेरे भाई के दरमियान, मेरी और मेरी बहन के दरमियान, मेरे और मेरे मामू चाचा जो भी सुने रिश्तेदार हैं, फासला बढ़ गया, तो अब इस फासले को कम करवाने वाले कम है, फासले को ज्यादा करने वाले अब पार्टी बन जाती है। देखें, ये उसकी पार्टी बन गई है, इसकी पार्टी बन गई। हकीकत ही बता रहा हूँ माशरे की, ऐसा तो नहीं कि कोई आसमान से नई चीज लाके पेश कर रहा हूँ, वो चीज़ आपके पास है उसको मैं पेश करूँ। अब जो जिनको आपसे मोहब्बत है या जिनका आपसे कोई ताल्लुक है या मजबूरन आपसे वो रास्ता रखते हैं, अब जब भी मिलेंगे, अरे वो लोग तो ऐसे हैं, अरे वो लोग, अब क्या हुआ? गीबत शुरू, हसद शुरू, तोहमत। आप देख लीजिए, अगर आपके किसी ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई आपके पास आके गीबत करे, बोलेगा आदमी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके अगर किसी ताल्लुकात खराब हैं और किसी आगे का पता है, हाँ मुझे तो पता था, अच्छा हुआ तुमको भी पता चल गया। ये क्या हुआ? फासला बढ़ गया। और इंसान जो है वो सियासत का आदि है कि जहां देखता है कि इसका फायदा है, वहां पर उस तरह से वो सियासत बढ़ाना शुरू कर देता है। और रिश्तेदारों से ताल्लुकात इंसान के टूटना, सबसे पहला मरहला रिश्तेदार ही है ना। जब रिश्तेदारों से ताल्लुकात टूटना शुरू हो गए तो अब गुनाहों के अंबार लगना शुरू हो जाते हैं। अब महसूस कीजिए मेरी बात को, सोचिए अपने अतराफ में, अल्लाह करे आपके आना हो और लोगों के दरमियान में, कि उस रिश्तेदार से ताल्लुक खराब हुआ, अब लोग आके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सही कुछ गलत। नतीजा ये है कि इंसान ने एक गुनाह तो किया, उस गुनाह पर गुनाह के अंबार लगना शुरू हो गए और अब ताल्लुकात बनना खत्म हो गए। सोसाइटी में क्या होगा? हर कोई है बात सोसाइटी जिसमें अक्सर लोगों के ताल्लुकात भाई बहनों से रिश्तेदार। याद रखिए ये फॉर्मूला इस्लाम ने दिया है, वल याफू वल यस्फहू, माफ करो दरगुजर करो। अला तुहिब्बुना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? मासूम फरमाते हैं कि शख्स आता और कहता कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ ज्यादती करते हैं, उनसे ताल्लुकात तोड़ दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने ताल्लुकात तोड़े, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम ताल्लुकात तोड़ोगे तुम्हारी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब रिश्तेदारों से दूरी तो सोसाइटी का एक सेटअप जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, और जब सोसाइटी का सेटअप खराब होना शुरू हो जाएगा तो आगे चल के दीन का काम कैसे होगा? असल मकसद तो ये है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और एक आपस में तफरका मत करो। जब तुम खते रहम करोगे, सिले रहम नहीं करोगे, तो इन्हीं कामों में लग जाओगे, इन्हीं मसाइल में लग जाओगे। अब अगर तुमने दीन का परचम उठाया तो वो किसी और चीज का परचम उठा है ना, ये کہ اب اس ٹیم نے جو چیز شروع کی ہے وہ ٹیم کوئی اور چیز شروع کر دی، اور بجائے اس کے کہ دین کی تبلیغ وہ مل کر دین کے اندر کھوٹ پڑ جائے گی، ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی گروپنگ کرے گا، نتیجہ یہ کہ پورا شہر پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا شروع کر دے گا. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو. امام زہرہ نے امام درود پڑھ دے محمد و آل محمد ایک اور درود پڑھ دیں ہم سوری یہ بھی ظاہر امام جعفر صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد جناب اسماعیل اور امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کے درمیان کی بات. جناب اسماعیل کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور محمد امین کی حکومت کے زمانہ تھا جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اور امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام یعنی امام کاظم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جناب اسماعیل کے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو حالات ایسے نہیں، معاف کیجیے گا میں نے محمد کا علی بن اسماعیل، علی بن اسماعیل کو بلا کے کہا کہ دیکھو عنقریب ایسا موقع آئے گا کہ جب تم میرے خلاف بلوائے جاؤ گے، تم سے میرے خلاف باتیں اگلوائی جائیں گی اور تم کو بتانا ہوگا. دیکھو تم قطع رحم مت کرنا، اگر تم نے قطع رحم کیا تو تمہاری زندگی کم ہو جائے گی، تمہیں کچھ چاہیے تو تم مجھ سے لے لو. امام علیہ السلام نے 400 دینار بھجوائے تھے، 500 دینار بھجوائے، انہوں نے کہا تم کو جو پیسہ چاہیے لے لو، میں اس لیے نہیں دے رہا کہ تم میرے خلاف مت بولنا، اس لیے دے رہا ہوں کہ تم خدا نخواستہ جا کے قطع رحم مت کرنا، جب تم میرے بارے میں جا کے بتاؤ گے تو یہ قطع رحم ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. عجیب واقعہ لکھا ہے، جب سے میں نے پڑھا مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ شخص نے اس کو حاکم نے کسی طرح سے بلوایا، کسی وجہ سے بلوایا، وہ ایک پوری سیاست ہے کہ کیوں بلوایا تھا کیا بلایا تھا، خلاصہ کیونکہ 2-3 پوائنٹس اور مجھے بتانے. یہ گیا اور اس کو کہا کہ تمہیں بتانا ہوگا کہ مسلم کاظم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، خاص محفل جمائی گئی اور اس میں محمد امین نے پوچھوایا کہ بتاؤ کہ تمہارے چچا کا بیٹا کیا کرتا ہے، چچا کے بیٹے ہوتے ہیں. اس نے خوب ہاں لوگ پیسے بھیجتے ہیں اور وہ زمین خریدتے ہیں، اور زمین خریدنی تھی تو اس میں پیسے کم پڑے تو انہوں نے ڈبل پیسے دے دیے، بیچنے والا پھر گیا تو اس کو انہوں نے ڈبل، یعنی اس طرح سے سب چیزیں بنا کے پیش کی کہ یہ پوری حکومت قائم کرنے کے لیے تمہارے مقابلے میں تیار ہو رہے ہیں اور تم لوگ تیار ہو جاؤ. اس نے کہا بھائی تمہارا کام پورا ہو گیا، تم نے ہمیں بتا دیا، تمہارے لیے مثلاً 1,00,000 دینار میں بھجوا دوں گا، تم اپنے یہاں جاؤ. تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ گھر پہنچا ہے وہیں پر بغداد میں، وہیں سے اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ بار بار واش روم جاتا تھا اور باہر آتا تھا، اور بائی دا ٹائم نیکسٹ ڈے یا تھرڈ ڈے جب اس کے پاس پیسے پہنچے تو اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ پیسوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ پیسہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا جبکہ میں موت کے بستر پر چلا گیا. ٹھیک ہے، کتنی جلدی، یہ نہ سوچے کہ کیونکہ امام کے خلاف اس نے کہا تھا، امام کے خلاف تو بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا تھا، کربلا کا واقعہ تو پورا موجود ہے. نہیں، واقعہ بتا تھا کہ رشتہ دار کے خلاف جب تم سازش کرتے ہو تو اس کا اثر آگ سے زیادہ تیز اور چھری سے زیادہ تیز ہوتا ہے. تو معصوم نے فرمایا تو اب کیسے کیا جائے، اگر رشتے دار اچھے ہیں تو سبھی تعلقات اچھے رکھیں گے، کون کہے گا کیا پرابلم ہے، دوستی ہے. جن رشتے داروں سے تعلقات خراب ہیں اس کو مینڈ کیسے کیا جائے، واجب ہے تقوی کے مرحلوں میں سے، زندگی میں برکت، مال میں برکت، آخرت میں آسانی. ایک جگہ پر اور ایک حدیث ہے پڑھنے کا موقع نہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ دو لوگ پورے صراط سے اتنی تیزی سے گزر جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا، ایک وہ شخص کے جس نے امانت کو صحیح ٹائم پہ واپس دے دیا، اور ایک وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات रखते हैं। हालांकि पुलिस शराब के बारे में कि जैसे आप पुलिस शराब में पहुंचे तो मिर्शाद करके एक जगह है जहां पर पकड़ लिए जाएंगे और उसके बाद कहा जाएगा फला का हक फला का, लेकिन जिसने हक अदा कर दिया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम आगे कहते हैं, मासूम से पूछा गया ये बताइए कि हम क्या करें, बाद मरतबा हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमारे से ऐसे ताल्लुकात रखते हैं कि जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है। मासूम ने फरमाया कि तुम अपने रिश्तेदारों से सिर्फ इस हद तक भी ताल्लुक रखो कि उनको एक घूंट दो घूंट पानी पिला दिया करो। क्या चीज मिलती है इससे? इससे हमें फॉर्मूला मिलता है कि मिनिमम ताल्लुकात कायम होने की पोजीशन सामने आ जाए। कैसे? देखने वाले या अतराफ में रहने वाले या आने जाने वाले ये न समझें कि आपके ताल्लुकात टूटे। अगर इतने मिनिमम ताल्लुक, देखें कड़वा बहुत कड़वा घूंट है, देखिए मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 20-25 साल की तबलीग जिंदगी में कि इस मौजू पर गुफ्तगू करने के बाद लोगों ने फोन करके कहा कि हमारी बहन से हमारे ताल्लुकात 10 साल से खराब थे, 15 साल से भाई से ताल्लुकात खराब थे, हमने अपने ताल्लुकात जोड़ दिए और कम अज कम दीन की खातिर। अगर आपको कोई फायदा नहीं होगा ना, इतना तो फायदा होगा कि एक शख्स ने आपको दीन के बारे में बताया, आपने उस पर अमल किया, अल्लाह ताला आपसे खुश रहेगा, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत देगा। एक इरादा कर लीजिए कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं, या तो उनसे मेरे ताल्लुकात नहीं है, खराब और अच्छे की बात है मैंने केयर ही नहीं किया, या वो रिश्तेदार के जिनके साथ मेरे ताल्लुकात खराब, तीन है ना लेवल्स, एक वो रिश्तेदार जिनके साथ हमारी दोस्ती, एक वो रिश्तेदार जिनके साथ हमारे ना दोस्ती ना दुश्मनी ताल्लुकात नहीं, वो अपनी जिंदगी हम अपनी जिंदगी, और एक वो रिश्तेदार जिनसे हमारे ताल्लुकात। हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाक्य याद है ना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसीलिए करता हूँ, अल्लाह ने कहा था मूसा जब बाहर निकलना तो जब सब जो सबसे पहली चीज नजर है उसको खा जाना। देखो इतना बड़ा पहाड़ है, आज जिससे ले रहे हैं और कहते रहे उनका बाढ़ आ गया हमारे सामने, कैसे मैं उससे कि जिससे 10 साल से बात नहीं की, 5 साल से बात, 2 महीने से बात नहीं की, 1 हफ्ते से नाराजगी है, फोन करना बहुत मुश्किल महसूस हो। और ये वो मौका है कि जब शैतान, दो मौकों पर शैतान बहुत तेजी से अमल करता है, एक जब आप सदका देने जाते हैं तो शैतान जेब पे हाथ मारता है, ठहरो एक मिनट सोच तो लो, आपने नियत की थी 1000 रुपये डालेंगे डब्बे में, सबके जब तक हाथ जाता है जेब में और जेब से निकलता है तब तक शौक ही नहीं है। ये बात है ना हदीस में कि शैतान हाथ मारता है, ठहरो ठहरो यही काम करना है, तुमको मना कहाँ कर रहे हैं, तुम करो लेकिन थोड़ा सोच तो लो कि तुम्हारे उसमें ये तो नहीं तुम्हारे। और दूसरा ये कि जहां आप रिश्तेदार से ताल्लुकात जोड़ने जाएंगे वो मुझे जलील कर देगा, बोले गए देखा हम हक पे थे, 10 साल बाद आज साबित हो गया ना हम हक पे। ये कहां गए? अल्लज़ी युवस्विसु फी, ये वो है कि जो लोगों के दिलों में फूकता है, जिन्नत बनना चाहे वो जिनों में, माह रमजान है वो बंधा हुआ है, इस वक्त वो बंधा हुआ। हिम्मत करना नियत करना हमारा काम है, कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे हमने ताल्लुकात नहीं रखे हैं और कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, अल्लाह ताला की खातिर नियत कीजिएगी इसके बाद मैं जितना जल्दी हो सकेगा, आज रात नहीं तो कल सुबह नहीं तो कल दोपहर, कम अज कम अगर मिलने नहीं जा सका तो अपॉइंटमेंट कर लेके फोन करके अपॉइंटमेंट ले लूँ। जैसे आप नियत करेंगे ना, मासूम फरमाते हैं कि आपकी 30 साल की जिंदगी बढ़ जाएगी। और एक हदीस है कि जो शख्स कतई रहम की हालत में दुनिया से चला गया ना औज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जन्नत की खुशबू को 1000 साल के फासले से नहीं सूंघ सकेगा। यानी उसका रास्ता कहाँ है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मासूम फरमाते हैं। मसला ये होता है कि इंसान के, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कैसे इंसान ये दूरी, इंसान की अना जो है ना वो इंसान को मार डालती है। ये अना की वजह से इंसान कहते हैं उसने मेरा सारा ऐसा किया, खासकर शादी ब्याह और दूसरी चीज़ों में उसने मेरा साथ ऐसे किया, मैंने उसने मेरा ये किया मैंने उसके, आहिस्ता 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 बाज मरतबा पहाड़ बनते जाते हैं। इसीलिए कहा गया है हुस्न ज़न और सुए ज़न अगरचे के टॉपिक में नहीं है लेकिन शरीयत ने कहा गया है कि देखो या ये लदीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न, ए ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, इन बाज अज़्ज़न ने इस्मुन, बाज बदगुमानियां क्या है गुनाह है, बोला कर जैसे ससु और उसके बाद अलग अलग हुक्म दिए गए हैं। कि जब हम किसी के बारे में बदगुमानी पैदा करते हैं आहिस्ता, हो सकता है वो किसी मजबूरी की वजह से, हो सकता है किसी तकलीफ की वजह से, हो सकता है किसी परेशानी की वजह से आपका हक अदा नहीं कर सका, बाद में अदा कर देगा। और अगर आपको नजर भी आए कि आपका हक अदा नहीं कर रहा है, जहन्नम में जाए, वो जहन्नम में जा रहा है, आप भी जहन्नम में जाना चाह रहे। जैसे छठे इमाम सर हमसे पूछा कि वो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो काफिर हैं, सॉरी काफिर नहीं, वो हमारे दीन पे नहीं है, अब शिया नहीं है या अहले बैत के मानने वाले नहीं या काफिर हैं, एक उमूमी उन्होंने फरमाया, तो वो हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखते और हमारे साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आते हैं, जैसे कि हम आपके चाहने वाले हैं। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हम इनसे ताल्लुकात फरमा दें, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये रिश्तेदार जो तुम्हारे दीन पर नहीं है इनसे भी ताल्लुक रखना वाजिब है, इनका एक हक तुम पर है, अगर तुम्हारे दीनी भाई होते तो तुम्हारे पर दो हक आ जाते, एक रिश्तेदार होने का, एक दीनी भाई होने का। सिर्फ अपनी अना को एक मरतबा पैर में कुचल दीजिए, ये सिजदा क्यों रखा है, आदत हो गई से परवाही नहीं है। सिजदा ये था कि इंसान अपनी नाक जमीन पर रगड़े, अपना सर जमीन पर रगड़े, वो चीज जो सबसे ऊंची है उसको सबसे किस लेवल पर लेकर जाए, पैरों के लेवल पर लेकर जाए, किस पर, हमारे लिए था कि मिट्टी पे सिजदा करो, ताकि जितना तकब्बुर है, जितनी अनानियत है, जितना अपने आप को खुद से समझते हो, इंसान मिट्टी में मिला ले। रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम करने में एक ही रुकावट है और वो रुकावट है इंसान की अना, दो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। आप एक मरतबा सारे मोबाइल अपने दिमाग के बंद कीजिए, सारे SMS आना रुकवाइए शैतान के, और सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं वसल करूं उन लोगों से जो मेरे रिश्तेदार हैं, उसकी बरकत क्या होगी, उसकी बरकत यह है कि सिले रहम करने वाले की जिंदगी में बरकत, माल में बरकत, औलाद में, और फिर सबसे आसान आपका टेंशन खत्म हो गया ना। आप एक बहुत बड़े प्रेशर को अपने दिमाग पर लेकर घूम रहे हैं कि मेरा वो रिश्तेदार है, मुझे उसके खिलाफ साजिश करनी नहीं भी करनी है तो दिल तो अफसोस में होता है कि मेरा वो रिश्तेदार है, उसने ये किया ये किया। जब आपने ताल्लुकात कायम कर लिए, अब वो जो भी करे, हसबन अल्लाह हुआ नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीब, इसका फायदा आपको, आपकी औलाद, आपकी नस्लों को होगा। ऐसा काम मत कीजिए कि जिसके जैसे दुनिया और आखिरत तबाह हो जाए। पालने वाले तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, हमें सही माना में दीन को समझने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी कोताहियों को बख्श दे। पालने वाले तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, अब तक जो गलतियां हो गई उसे माफ फरमा दे, अब तक जो गुनाह हो गए उन्हें माफ फरमा दे, अब तक जो कोताहियां हो गई उन्हें माफ फरमा दे। पालने वाले इसके बाद से हमें नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले मरहूमीन की खबरों को नूरानी फरमा दे, हमें मौत के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमा। जहां जहां मोमिनीन परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमा, निजाम इस्लामी जमहूर इस्लामी की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को तूने अता किया इसकी हिफाजत की हमें तौफीक अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम अगर हिदायत के काबिल नहीं उन्हें नाबूद फरमा दे। पलने वाले मकतब अहले बैत तक साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। पलने वाले इस माह मुबारक को हमसे बतौर एहसन कबूल फरमा दे। पलने वाले नेकियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमा दे, औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा दे, हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दे, जमाने के हमारे सलाम को हमसे राजी फरमा दे, उनके जहूर में ताजीर फरमा दे। तमाम मरहूमिन के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كل ان شاء الله توبه کے کانسیپٹ اور اس کے ایتیکیٹس پہ گفتگو ہوگی متوجہ زیارت